السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2738. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. وصیتوں کے مسائل کا بیان. وصیتیں آپ لوگ الحمدللہ قرآن میں وصیت کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے. وصیت کا لفظی معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم، یعنی کسی چیز کو تاکید کر کے اس کا حکم دینا. وصیت پہلے فرض تھی جب تک وراثت سے ریلیٹڈ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. جب سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون یعنی تمام وہ آیتیں نازل فرما دی جس میں سب کو ان کا حق دیا گیا، تو اس وقت پھر وصیت منسوخ ہو گئی. اب صرف 1/3 کی وصیت کرنا باقی رہا، وہ بھی مستحب میں آتا ہے نہ کہ فرض میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ لا وصیت لوارثہا، کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. اسلام میں مال کے تعلق سے جو ٹرمز ہمیں ملتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہبہ، ایک ہوتا ہے وصیت، ایک وراثت اور ایک وقف. یہ چار چیزیں ہم کو ملتی ہیں. ہبہ، وصیت اور وقف کا تعلق زندگی سے ہے، وراثت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. انسان اپنی پوری اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد یا اپنی جو بھی پراپرٹی ہے وہ کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کی پوچھ ہوگی، یعنی آخرت میں اس سے پوچھ ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، ترکہ کہتے ہیں اس کو، یعنی ترکہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہو. اور وصیت اپنے مال کی صرف 1/3 کی جا سکتی ہے، جو کہ غیر وارثوں کو کی جائے گی، وارثوں کو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارثوں کو ان کا حق آلریڈی دے چکا ہے. سورہ نساء میں اس کی ڈیٹیل ہم کو ملتی ہے. تو وصیت سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں وہ پہلے ہی نازل ہو چکی تھیں، لیکن وراثت کی آیتیں نازل ہونے کے بعد وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا. جیسے کہ قرآن کی آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیہ، تو آیت میراث سے پہلے نازل ہوئی، اس وقت وصیت کرنا فرض تھا. جب میراث کی آیت اتری تو وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی اور وارث کے لیے وصیت کرنا منع ہو گیا. جیسے کہ عمرو بن خارجہ کی روایت میں ہے کہ ان اللہ آتک الذی حق حقہ فلا وصیت لوارثی، اور غیر وارث کے لیے وصیت جائز رہ گئی. آیت میں آتا ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ وصیت بدل دینا گناہ ہے، مگر جس صورت میں، یعنی اگر خلاف شریعت وصیت کی گئی ہو تو اس صورت میں اس کو بدل دیا جائے گا. ثلث سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ کسی کو، یعنی غیر وارثوں کو وصیت نہیں کی جا سکتی، یہ گناہ میں آ جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں امام بخاری کون سی آیت لائے ہیں اس کے لیے، اور پھر احادیث ہم دیکھیں گے. وقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موسی جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی معلوم ہو اور کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور عزیزوں کے حق میں دستور کے موافق وصیت کر جائے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. پھر جو کوئی اسے اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے سو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اسے بدلے گا، بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. البتہ جس کسی کو وصیت کرنے والے سے متعلق کسی کی طرفداری یا حق تلفی کا علم ہو جائے، پھر وہ وصیت جس کے لیے کی گئی تھی اور وارثوں میں وصیت میں کچھ کمی کر کے میل کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. तो वसीयत कहते हैं मरते वक्त आदमी का कुछ कह जाना कि मेरे बाद ऐसा ऐसा करना, फलां को ये देना, फलां को ये। वसीयत करने वाले को मूसी और जिसके लिए वसीयत की हो उसको मूसी लहू कहते हैं। आयत मीरास नाजिल होने के बाद सिर्फ तिहाई माल में वसीयत करना जायज़ करार दिया गया, बाकी माल हिस्सेदारों में तकसीम होगा जो अल्लाह तआला ने कुरान में हिस्से तकसीम किए हैं। अच्छा, वसीयत क्या सिर्फ माल की ही की जानी चाहिए या किसी और चीज़ की वसीयत भी की जा सकती है? आप लोगों को कुछ कुरान में मिलती हैं ऐसी आयतें जिसमें अंबिया ने अपने पैरोकारों को या अपने बेटों को नसीहत की हो, औलाद को? किस किस का जिक्र मिलता है हमको? जी, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की थी, है ना? जी हाँ, हकीम लुकमान ने, वो नसीहत भी थी एक्चुअली देखा जाए तो हकीम लुकमान की, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की स्पेशली अपने बेटों को नसीहत थी कि क्या वसीयत की थी याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। जी बिल्कुल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जितने भी अंबिया हमको मिलते हैं उन लोगों ने नसीहतें भी की और वसीयत भी की और अच्छी बात भी की। और ये नसीहत और वसीयत करते रहनी चाहिए। किसी मुसलमान के लिए दो रातें भी ऐसी ना गुजरें कि फिर उसने वसीयत ना की हो। यानी हम अच्छी नसीहत या अच्छी वसीयत कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि हमारे बाद हमारे फला फला रिश्तेदारों का ख्याल रखना, कि हमारे बाद ये नेक काम फला फला नेक काम करते रहना, उसकी वसीयत कर जाना। जो भी नेक काम हम अपनी ज़िंदगी में करते रहे तो हम अपने बाद अपने बच्चों को भी वसीयत कर सकते हैं उसकी। या अपनी जो लाइब्रेरी होती है, यानी बुक्स होती हैं, अब जाहिर सी बात है हम सभी जानते होंगे जो लोग भी उर्दू की बुक्स पढ़ते हैं या इंग्लिश की भी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि किताबों का ज़माना नहीं रहा। अब तो हर कोई सिर्फ अपने मोबाइल पर और टैब पर पढ़ लेता है। तो अब ये किताबें पढ़ी हैं तो इसको किसी इस्लामिक मदरसे में या कहीं ऐसी जगह वक्फ कर जाना या वसीयत कर जाना कि इसको हमारे बाद किसी ऐसे पर्सन को देना जो इसको सही इस्तेमाल कर सके, इसकी भी वसीयत की जा सकती है। आपस में भाई बहनों को मिलजुल कर रहने, मेल मोहब्बत से रहने की वसीयत की जा सकती है। रिश्तेदारों का ख्याल रखने की वसीयत की जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अपने मरने के ताल्लुक से वसीयत की जा सकती है कि हमारी जब मौत हो तो उसमें कोई शिर्क और बिदात, बेपर्दगी, बेहयाई या गैर ऐसे इस्लामी रस्म व रिवाज नहीं होने चाहिए। हम अगर वसीयत कर जाएंगे तो फिर हम पर गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर हमने वसीयत नहीं की और हमारे बाद हमारे आने वाली औलाद या जो भी हैं अगर वो हमारे इवन जनाजे के साथ या कफन दफन के साथ हमारे मामले में कुछ बिदात या शिर्क में मुब्तला होते हैं, कुछ खुराफात या रस्म रिवाज होती है, तो फिर उसका हम पर भी आएगा। तो लिहाजा पहले से वसीयत कर जाएँ कि किसी ऐसे पर्सन से हमें गुस्ल दिलवाया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे स्कॉलर्स गुजरे हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन सब ने वसीयत, याद होगा कि या आपकी पता नहीं ये क्लास में लिया था नहीं लिया था, बहुत मशहूर इब्ने सीरीन जो गुजरे हैं, मुहद्दिस भी थे और बिजनेस भी करते थे, किसी बिना पर जितने भी जो स्कॉलर्स थे उनका हमेशा गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ चलता रहता था। उस वक्त के जो खलीफा होते थे तो किसी बिना पर उनको इसी बिना पर जेल में डाल दिया गया। तो जो मशहूर ताबी थे उनकी वसीयत थी कि जब मेरी डेथ हो, मेरा इंतकाल हो, तो मुझे फ़लाँ फ़लाँ इब्ने सीरीन ही, मोहम्मद इब्ने सीरीन ही मुझे गुस्ल करवाएं। तो वसीयत की देखिए कितनी अहमियत थी कि खलीफा को भी उस वक्त जेल से उनको छोड़ना पड़ा, उनको गुस्ल करवाया उन्होंने, कफन दफन सब कुछ हो गया, उसके नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वो वापस जेल में आकर अपने आप को उन्होंने कैद करवा लिया। सुभान अल्लाह, कैसे ईमानदार लोग थे। अगर आज जिनको जेल में डाला जाता है तो कैसा पॉसिबल है कि वो वापस फिर जेल में आकर अपने आप को जमा करवा दें? तो ये होती है ईमानदारी असल में। तो बहरहाल, तो हमेशा नेक लोगों ने यही वसीयत की है, वो इसका बहुत ख्याल रखते थे कि हमारे मरने के बाद कौन हमें गुस्ल दे, कौन हमारी जनाजा पढ़ाए, नमाज जनाजा पढ़ाए। तो इसका भी ख्याल रखा जा सकता है और इसकी भी वसीयत की जा सकती है। तो बहरहाल, वसीयत सिर्फ माल की ही नहीं की जा सकती। और आप अपनी ज़िंदगी में अपने 1/3 माल, जैसे अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसका जो 1/3 जितना भी होगा, कितना होता है 100 रुपये का 1/3, और उससे थोड़ा कम ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया कि 1/3 की तुम वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर है कि क्या किया जाए, उससे भी कम किया जाए। जी, 25 वन फोर्थ होगा जी हाँ, 37 33 मतलब जो भी एक रेशो समझे, तो 1/3 की कर सकते हैं आप। जैसे आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं या कोई आप ऐसी फैमिली है जो मुस्तहिक है, तो आप उनके हक में कर सकते हैं कि मेरी फुला जायदाद से जो उसका किराया आता है जो कि 1/3 होता है, तो वो फुला फुला फैमिली को राशन के लिए या उनकी ज़रूरियात के लिए दिया जाए, या फिर मैं मेरा 1/3 माल किसी मदरसा या किसी मस्जिद को दे दिया जाए, ये सब किया जा सकता है। तो ये वसीयत हुई। तो वसीयत ज़िंदगी में है और वक्फ ज़िंदगी में है। विरासत कब है? मरने के बाद, ठीक है। तो आइए हदीस देखते हैं, हदीस 2738। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी नाफे से, अब्दुल्ला बिन उमर से, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जिनके पास वसीयत के काबिल कोई भी माल हो, दुरुस्त नहीं कि वो 2 रात भी वसीयत को लिखकर अपने पास महफूज रखे बगैर गुजारे। और इस हदीस को इमाम मालिक ने भी और कोई और भी रावियों ने बयान किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि वसीयत करते रहनी चाहिए, और वसीयत को आप तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक चेंज करते रह सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं कि चाहे तो इन इसमें तो 1/3 की बात है ना, लेकिन आप 1/4 भी कर सकते हैं या उससे भी कुछ कम का कर सकते हैं। और अभी हम बार बार वो हदीस पढ़ेंगे जिसमें वसीयत का, या ज़िंदगी में अपने वारिसों को गैर यानी उनको गरीब छोड़ देना बेहतर है कि उनको मालदार छोड़ा जाए। हदीस 2739 देखिए, हमसे इब्राहिम बिन हारिस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे याहिया बिन अबी बुकैर ने, और उन्होंने कहा कि हमसे जुहैर बिन मुआविया जो अफी ने, उन्होंने कहा हमसे अबू इसहाक अम्र बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बती भाई अम्र बिन हारिस ने, जो जुवेरिया बिन हारिस के भाई हैं, बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त सिवाय अपने सफ़ेद खच्चर, अपने हथियार और अपनी ज़मीन के जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्फ कर गए थे, न कोई दिरहम छोड़ा था, न दीनार, न गुलाम, न बांदी, और ना ही कोई और चीज़। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि जितने भी आपके ग़ुलाम थे सब वॉलंटियर थे, यानी आपने स्पेशल अपने लिए कोई ग़ुलाम नहीं ख़रीदा था। जो भी आपके ग़ुलाम थे जो आपकी खदमत करते थे वो वॉलंटियरली आपकी खदमत करते थे, यानी वो पेशे से ग़ुलाम नहीं थे। दूसरी बात, हम जानते हैं कि एक हदीस हमको मिलती है कि अंबिया का जो भी माल ये दिरहम और दीनार होता है वो क्या होता है, किस में चला जाता है, वो औलाद में तकसीम होगा? नहीं, नहीं, विरासत नहीं। अंबिया का माल विरासत में तकसीम नहीं होता, वो बैतुल माल के लिए वक्फ हो जाता है। ठीक है, इसी बिना पर तो जो 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 डिस्प्यूट हुआ था, जो थोड़ा बहुत एक आपस में खलिश पैदा हुई थी, या खलिश भी नहीं कह सकते हम सहाबा के बारे में, एक गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसके दरमियान हुई थी और कौन सी ज़मीन थी, कोई बता सकता है कौन सी ज़मीन थी जिस पर आपस में कुछ नाचाकी हो गई, और कौन दो सहाबा थे वो? जी, वेरी गुड, फ़ातिमा अली रदी अल्लाह अन्हुम, और दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हुम। नहीं, खैबर की ज़मीनें थी, फिदक की ज़मीन थी, फिदक का जो बाग था या फिदक की जो ज़मीन थी, वो ज़मीन रसूल अकरम असल में उससे जो भी पैसा आता था वो अपने रिश्तेदारों पर खर्च करते थे। तो इस बिना पर फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को ये गलत फहमी हुई कि वो ज़मीन, चूँकि अकेली वही ज़िंदा औलाद थी फ़ातिमा, अब अकेली बेटी थी फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा, तो उनको कितना मिलना चाहिए था, आप बता सकते हैं? एक अकेली बेटी हो अगर तो उसको कितना मिलेगा? नहीं, नो, नॉट 1/3, हाफ मिलेगा। जी हाँ, वेरी गुड, तो हाफ उनको मिलना चाहिए था। और अली रदी अल्लाह अन्हु आपके इमीडिएट फिर ब्रदर थे, जो बच जाता है अगर ओनली बेटियाँ हों, फिर जो इमीडिएट असबा हों, असबा कहते हैं करीबी मर्द रिश्तेदार को, ठीक है, जो करीबी मर्द रिश्तेदार हो उसको असबा कहा जाता है। नहनु उसबा आप लोगों ने पढ़ा था उसमें सूरह यूसुफ में कि हम तो एक बहुत मजबूत जत्था हैं, तो पट्ठे को कहते हैं ना अपने जिस्म के जो पट्ठे होते हैं उसको असबा कहते हैं। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यही आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वाहिद ये वो हदीस जो अकेले अबू बकर सिद्दीक ने सुनी थी, किस कैटेगरी में आएगी वो हदीस? آپ لوگ ماشاء اللہ اب سینئر ہو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ حدیث اکیلے ابو بکر صدیق نے سنی تھی رسول اکرم سے. ویری گڈ، احاد میں آئے گی ماشاء اللہ. احاد میں بھی ایک اکیلوں نے سنا تھا تو کیا ہوگا؟ اتنا ڈیپ نہیں یاد ہے جی. جائز تو بالکل ہے، بالکل جائز ہوں گی. اخبار احاد میں آئے گی اور اس میں بھی غریب کی کیٹیگری میں آئے گی. ٹھیک ہے، غریب مطلب اجنبی. تو ابو بکر صدیق نے سنا تھا کہ انبیاء جو زمین چھوڑ جاتے ہیں. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ آپ لوگوں کو اچھی چیزیں یاد ہو گئیں اب الحمدللہ. آپ سے ٹف کوئز بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں وہ بیت المال کا ہوتا ہے. تو اس بنا پر جب یہ بات معلوم پڑی علی رضی اللہ عنہ کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا تھا. آپ خود بتائیے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے جائیداد کے لیے لڑ سکتی ہے بھلا؟ یہ جملہ بھی کہتے ہوئے ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور وہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اتنی پائس تھیں، اتنی متقیاں تھیں، اتنی دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ، کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہیں تھی. سبحان اللہ، نہ کوئی انہوں نے غلام سے کبھی فائدہ اٹھایا، نہ کبھی کوئی بہت لیوش لائف گزاری. تو کیا بھلا وہ جائیداد کے لیے لڑیں گے؟ آپ بتائیے. اور اس کی بنا پر وہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو کہ ابو بکر صدیق بھی کون، جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام احاف ازواج نے ان کو اپنا کیا کہیں گے اس کو ریپرزینٹیٹیو بنا کے بھیجا تھا فاطمہ کو کہ یہ سارے تحفے جو لوگ بھیجتے ہیں مدینہ والے، تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن ہی کیوں آتے ہیں؟ ہم جب آپ ہمارے گھر ہوتے ہیں تب آنا چاہیے. تو سب نے ان کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کے بھیجا تھا. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی تم عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ تکلیف نہ دو، مجھے کچھ نہ کہو. کیا تم اس سے محبت نہ کرو گی جسے تمہارے والد محبت کرتے ہیں؟ تو پھر اس بنا پر انہوں نے کچھ بھی آرگیو نہیں کیا اور واپس لوٹ گئیں. جب دوبارہ ازواج مطہرات نے ان سے کہا کہ دوبارہ جا کے کہی، تو کہا کہ نہیں، اب میں نہیں کہوں گی. تو کیا بھلا فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسا کر سکتی ہیں کہ جائیداد کے لیے وہ لڑنے لگیں اور ابو بکر صدیق سے بلا وجہ ناراض ہو جائے اور بات چیت بند کر دیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح روایت سے پتہ چلتی ہے کہ جس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، اور 6 مہینے کے بعد تو ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو جب فاطمہ بیمار تھیں رضی اللہ عنہا، تو خود ابو بکر صدیق نے آنے کی اجازت چاہی اور انہوں نے اجازت دی، اور ابو بکر صدیق ان کی عیادت کو گئے اور علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے وہاں پر. تو الحمدللہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. یہ جو دشمنان اسلام ہیں یا کچھ لوگ شرپسند جو ٹولہ تھا، ان لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی عجیب عجیب باتیں پھیلا دی جس کی بنا پر ایسے لگتا ہے کہ اچھا دونوں میں بہت لڑائی ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ میں، اور دونوں جائیداد کے لیے لڑ رہے تھے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، صحابہ اس کے بارے میں ایسے کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ سارے کے سارے الحمدللہ وہ تقویٰ والے تھے. اور الصحابہ کلہم عدول، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ ان سے راضی ہوا. تو بہرحال رسول اکرم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اور جو زمین تھی فدق کی زمین تھی وہ، تو وہ بیت المال میں داخل کر دی گئی تھی. اور یہ سفید خچر بھی کس نے گفٹ کیا تھا آپ کو؟ مقوقس نے گفٹ کیا تھا. جس یاد ہے آپ کو، جس نے ماریا قبطیہ اور سیرین رضی اللہ عنہما کو اور ایک خچر بھیجا تھا. تو آپ نے ماریا قبطیہ کو اپنے لیے رکھا تھا اور سیرین جو تھی ان کو حسان بن ثابت کو دیا تھا، جی مصر کے بادشاہ نے. ویری گڈ، بارک اللہ ماشاء اللہ. تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین وقف فرما دی تھی، پھر وفات کے وقت بھی اس کی تاکید فرما دی تھی. بعض نے کہا کہ خچر وغیرہ اور ہتھیار بھی وہ بھی سب وقف کر دیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت آپ نے اس کو وقف کیا اور یہ وصیت کے حکم میں آئے گا. پھر 2740 ہم سے خلاد بن یحیی نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن مغول نے، اور کہا ہم سے طلحہ بن مصرف نے بیان کیا. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی انہوں نے کہا نہیں. اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ یا راوی نے اس طرح بیان کی کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی, اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے. یعنی اس باب سے نکلا کہ وصیت لوگوں پر کیسے فرض ہوئی. تو اللہ کی کتاب پر چلنے کا حکم ایک جامع وصیت ہے جو شریعت کے سارے احکام کو شامل ہے. آپ کو معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیا فکر لاحق تھی یعنی جب آپ کی وفات ہے اس وقت بھی آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے کہ تمہارے لونڈے غلام نماز نماز, یعنی آپ یہی وصیت کرتے جا رہے تھے. تو جب تک مسلمان اس وصیت پر قائم رہے یعنی قرآن کو تھامے رکھنا اور حدیث پر چلنا, تو وہ کامیاب ہوتے گئے اور انہوں نے بہت ترقی بھی کی. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دیا اور ہر ایک نے اپنی رائے اور قیاس کو اصل بنایا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم افتراق کا شکار ہیں. یعنی ہم آپس میں ہی اتنی فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں, اور الگ الگ مذاہب کا ہم نے اپنے کو نام دے دیا ہے اپنے آپ کو, اور اسی لیے پھر مغلوب بھی ہو گئے مسلمان. جیسے صحیح میں اتنی کہا جاتا ہے کہ ذرا سے مسجدوں کے نام جو الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے, ایک دوسرے کی مسجدوں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں. تو اب بتائیں کسی غیر مسلم کی ضرورت ہے دشمنوں کی؟ مسلمان ہی تو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. تو رسول اکرم نے وصیت فرمائی تھی کہ جزیرہ عرب کو یہودیوں سے پاک کر دینا, ذمی کافروں کے ہر ممکن خاطر مدارات کرنا جیسے کہ میں کرتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کے متعلق وصی ہونے کی کوئی صحیح حدیث مستند کتابوں میں ہم کو نہیں ملتی کہ وہ میرا وصی ہے. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے وصی بنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد تم اگر چاہو تو میری جو بیوی کو طلاق دینا ہے دے سکتے ہو. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ. حدیث 2741, ہم سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا, کہا ہم کو اسماعیل بن علیہ نے, اور عبداللہ بن عون سے انہیں ابراہیم نقی نے, اور ان سے اسود بن یزید نے. کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے, تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر, یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی. پھر آپ نے پانی کا تشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے. تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ اس بنا پر دشمنی برتتے ہوں گے لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا سے, ایک مخصوص طبقہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ بیماری سے لے کر وفات تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی رہے, میری ہی گود میں انتقال فرمایا. اگر علی کو وصی بناتے یعنی اپنا خلیفہ مقرر کرتے جیسے کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں, تو مجھ کو تو ضرور خبر ہوتی. تو بس یہ جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو وصی بنایا تھا, یعنی ان کو خلیفہ بنانے کی بات کی تھی, تو یہ غلط ہے. اسی بنا پر وہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت غصہ کرتے ہیں اور ابو بکر اور عائشہ کو ان کے نام کے ساتھ برے بھلے الفاظ یا لقاب لگاتے ہیں یا پیروں تلے رونتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اللہ کے رسول نے کسی کو وصی نہیں بنایا تھا, بلکہ قرآن اور حدیث سے اور اللہ کے رسول کے تمام ارشادات سے ثابت ہے کہ نیکسٹ خلیفہ رسول اکرم کے بعد ابو بکر ہی بننے تھے. سورہ نساء کی وہ آیت بھی ہے نا, امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ نے بہت اچھی اس کی تشریح پیش کی ہے اور دلیل نکالی ہے قرآن سے کہ ابو بکر صدیق ہی نیکسٹ خلیفہ تھے. کون سی والی حدیث؟ سوری, کون سی والی آیت؟ کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, ہے نا. تو من النبیین, اس کے بعد کیا لفظ آتا ہے؟ صدیقین. تو ابو بکر کیا تھے آپ بتائیے, کیا لقب تھا ان کا؟ صدیق. والشہداء, پھر تینوں خلیفہ کون تھے؟ عثمان کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. عمر شہید ہوئے, علی رضی اللہ عنہم یہ سب شہید ہوئے, تو شہداء. تو اسی سے پتہ چلتا ہے, یہ دلیل نکلی ہے کہ رسول اکرم کے بعد ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بننے کے مستحق تھے. اور رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کس کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا؟ ابو بکر کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے نیکسٹ کون ہوئے پھر؟ ابو بکر ہوئے. ٹھیک ہے جی. پھر اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. حدیث 2742. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا, سعد بن ابراہیم سے ان سے عامر بن سعد نے, اور ان سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے, بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے، میں اس وقت مکہ میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن افرا یعنی سعد بن خولہ پر رحم فرمائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھی کی کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تہائی کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے۔ اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں۔ اس وقت حضرت سعد کی صرف ایک بیٹی تھی، تو سعد رضی اللہ عنہ اس بیماری میں ناامیدی کی حالت کو پہنچ چکے تھے۔ آپ نے رسول اکرم کے سامنے سارے مال کے وقف کر دینے کا جب ذکر کیا، لیکن رسول اکرم نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور آپ کے لیے دعا بھی کی صحت اور عافیت کی، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں انہوں نے بہت عظیم کارنامے انجام دیے۔ اور بعد میں سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کے 10 بیٹے اور 12 بیٹیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو برکت دے، اور رسول اکرم کی دعا تھی ظاہر سی بات ہے۔ اور ایران کا جو سب سے بڑا علاقہ تھا اور اس میں جو اسپیشلی جو ان کا محل تھا بادشاہ کا، وہ انہی کے زمانے میں اور انہی کے انڈر، یعنی یہ سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، انہی کے انڈر وہ فتح ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وکٹری دی مسلمانوں کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی 1/3 کی تو وہ وصیت کر سکتا ہے، یا اس سے بھی کم کی، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ اور کیوں کہا گیا یہ کہ اپنے اولاد کو ظاہر سی بات ہے وہ مالدار چھوڑ جائے بنسبت اس کے کہ وہ محتاج ہو۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جائیداد سے آق کر دینا، یا پھر اپنی مرضی سے جس کو جو چاہے کر دینا کہ اچھا ٹھیک ہے میری فلاں بہو نے میری بہت خدمت کی، لہٰذا یہ میرے پورے کنگن اس کو دے دینا گولڈ کے، یہ میرا فلاں گولڈ یا میری فلاں ساڑی کپڑا لباس جو بھی ہے وہ فلاں کو دے دینا، ایسا نہیں کر سکتے۔ زندگی میں اگر آپ دے رہے تو پھر آپ کو سب کو ایکولی دینا پڑے گا، لیکن جو مرنے کے بعد تقسیم ہوگا وہ پھر ترکہ ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اور اب جائیداد سے آق نہیں کر سکتے کسی کو، سنا ہے آق کا لفظ؟ مثال کے طور پر اگر بیٹے نے یا بیٹی نے پسند کی شادی کر لی، یا جو بھی نافرمانی کی زندگی میں والدین کی، تب اخبارات میں شائع کر دیا جاتا ہے، یا زبان سے کہہ دیا جاتا ہے، یا خاندان والوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کو، ہمارے فلاں بیٹے یا بیٹی کو آق کر دیا۔ تو آق کرنے کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہوگی جو آپ اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ہاں، کس وقت وارث اپنے والدین کے طریقے سے محروم ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود قاتل ہو یا وہ اسلام سے پھر جائے، یعنی اگر کوئی اسلام سے پھرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس صورت میں وہ پھر مسلمان والدین کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، بے دخل کر دینا تو آپ بے دخل کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ وراثت کی جو اتھارٹی ہے یا مال تقسیم کرنے کی جو اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی اور قرآن میں حکم نازل فرما دیا۔ اب کوئی کسی کو جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتا، آق نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو نافرمانی اولاد نے کی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا، ان کو آپ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اپنے ہاتھ میں ہم یہ سزا اور یہ سب قانون شریعت نہیں لے سکتے، یہ تو پھر شریعت سازی کرنا ہو جائے گی، جو بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ ایک بیٹا بہت امیر ہے اور ایک بیٹا غریب ہے، تو آپ امیر کو کچھ بھی نہ دیں اور سارا غریب کو ہی اٹھا کر دے دیں، نہیں۔ وہ چاہے کتنا بھی امیر ہو اپنی زندگی میں، آپ کو جائیداد برابر تقسیم کرنی پڑے گی، یعنی وراثت کا مال برابر تقسیم ہوگا۔ وہ کسی کی مالی حیثیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وراثت تقسیم نہیں کی ہے، وہ اولاد ہونے کی بنا پر اور خون کا رشتہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ حصے مقرر کیے ہیں، آپ کو اسے ایز اٹ از ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس میں بے جا تصرف یا کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو سعد بن ابی وقاص کو رسول اکرم نے پھر منع کر دیا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے، اور الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، جہاد میں ان کو فتوحات عطا کی، اور اس کے بعد ان کے ماشاءاللہ کافی بچے ہوئے۔ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اس وقت ان کے صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ تہائی مال کی وصیت کرنے کا بیان۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ ذمی کافر کے لیے بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نافذ نہ ہوگی۔ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے گئے کہ ان ذمیوں کے درمیان ویسے ہی فیصلے کریں جس طرح اللہ تعالی نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالی سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَأَنِيكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان میں غیر مسلموں میں بھی اس کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، اصل میں جو اہل کتاب ہوں گے تو ان کے فیصلے کتاب کے روح سے کیے جائیں گے، لیکن جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، تو ان پر ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن چاہے تو اگر جو ذمی کافر، ذمی کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں ہوں، جس کی پورے حفاظت پروٹیکشن کی ذمہ داری مسلمان حکومت کی ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ مسلمان زکوٰۃ کی صورت میں ٹیکس دیتے ہیں، اور غیر مسلم مسلمان حکومت کے تحت رہ رہے ہوں، مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہوں اور پوری 100% مسلم حکومت ہو، تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، جس کو ٹیکس کہتے ہیں، اور وہ بہت ہی منیمم ہوتا تھا، لیکن اس کے بدلے ان کی جان کی، ان کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی انہیں کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان اگر جزیہ لیتے تھے، اس کو اتنا غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی خطرناک مسلمان تھے اور وہ بس غیر مسلموں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ آج تو ہر کنٹری، آپ خود دیکھیے، ہر ویسٹرن کنٹری میں آپ کو 40% اپنا کمائی ہوئی، آپ کی محنت کی کمائی ہوئی جو بھی ارننگ ہے، مال ہے، آپ کو پورا نکال کے دے دینا پڑتا ہے، اور بدلے میں وہ لوگ آپ کو ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ امریکہ میں ہے میڈیکل فیسلٹیز، وہاں تو ایمبولنس اتنی مہنگی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں بیچارہ مر رہا ہو تو اس کے لیے ایمبولنس بھی نہیں آتی، اس کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے، مرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، اتنا برا حال ہے۔ جبکہ اسلامی حکومت میں جب غیر مسلم رہا کرتے تھے تو ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز حاصل تھی، اور ان کے اوپر کوئی فورس نہیں تھا کہ وہ جہاد کے لیے جائیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ذمیوں کے فیصلے بھی اسی سے کر سکتے ہیں، لیکن ان ذمی اور مسلمانوں کا ایک ہی حکم ہے، کسی کی وصیت تہائی مال سے زیادہ نافذ نہ ہوگی۔ اور اس میں امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے کہ وصیت تہائی مال سے زیادہ میں نافذ نہ ہوگی۔ اگر میت کی وارث نہ ہو تو باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اور حنفیہ قول یہ ہے کہ اگر وارث نہ ہو یا وارث ہو اور وہ اجازت دیں تو ثلث سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات ہے کہ ذمیوں کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اگر کوئی وارث نہ ہوگا تو، اور وہ لوگ ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہیں، یا ان کو ایک تہائی کی ہی وصیت کرنی ہوگی کیونکہ وہ مسلمان حکومت میں رہ رہے ہیں اور مسلمان حکومت ان کا ٹیک کیئر کر رہی ہے۔ ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ کاش لوگ وصیت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ رقم ہے، ہو سکتا ہو وہ بہت زیادہ مالدار رہے ہوں سعد بن ابی وقاص، تو اس بنا پر وہ بہت زیادہ رقم ہو، تو ایک تہائی بھی بہت ہے، تو اس سے بھی کم کی کرنا چاہیے، لیکن ایک تہائی کی آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے وہ بھی سیم وہی سعد بن ابی وقاص کی ہی ہے کہ وہ کہتے کہ میں بیمار پڑا تو رسول اکرم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کرے، یعنی میری موت مکہ میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا میرا ارادہ وصیت کرنے کا ہے ایک لڑکی کے سوا، اور میرا کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا آدھا تو بہت ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو تہائی کی کر دوں؟ تو فرمایا یہ تہائی کر سکتے ہو، اگرچہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی بڑی رقم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تہائی کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگلا بھی سیم وہی ہے، لیکن صرف آپ عنوان دیکھ لیجئے کہ وصیت کرنے والا اپنے وصی سے کہے کہ میرے بچے کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور وصی کے لیے کس طرح کے دعوے جائز ہیں۔ تو اس میں سعد بن ابی وقاص کا بھی ہے، حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک اور بھی ذکر ہے نیچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو یہ وصیت کی تھی کہ زمان کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے تم اسے لے لینا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی. پھر عبد بن زمان اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے. پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، مجھے اس نے وصیت کی تھی. لیکن عبد بن زمان نے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی اور میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے. رسول اکرم نے فیصلہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زمان، بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں. لیکن آپ نے سودا بنت زمان سے فرمایا، اس لڑکے سے پردہ کر، کیونکہ آپ نے عتبہ کی مشابہت اس لڑکے میں صاف پائی تھی. چنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا کو کبھی نہ دیکھا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملی. اب دیکھیں، اس زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں، کیونکہ اس زمانے جاہلیت میں تو ان کے یہاں پر نکاح کا کانسیپٹ نہیں تھا. بہت سارے لوگ بغیر نکاح کے ہی تعلق قائم کر لیتے تھے، جیسے کہ کسی اور کی کنیز سے بھی، یا اس طرح سے جو غلط تعلقات تھے. لیکن الحمدللہ اسلام نے تمام چیزیں ختم کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے، جو چیز پہلے ہو چکی تھی تو اس کا کیا کیا جائے. تو ایک لڑکے پر دو لوگوں نے دعویٰ کیا، اور لیکن رسول اکرم نے کس کے حق میں فیصلہ کیا، اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ایک سوال آیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا، اور 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوا تھا، اور باپ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور سسرال والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا نہیں ہے، اور لڑکی پر الزام لگا کر اس کو واپس بھیج دیا، اور یہ 1.5 سال سے مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے. 7ویں مہینے میں یا 8ویں مہینے میں بچہ پیدا تھا، 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوا تھا. بہرحال تو یہاں پر رسول اکرم نے فیصلہ دیا تھا کہ جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوگا اسی کا ہوگا. ہاں، اگر ثبوت مل جاتا ہے زنا کا، تو پھر اس صورت میں جس سے زنا کا ثبوت ملتا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا. اب دیکھیں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زانی کے لیے پتھر ہے، تو جو منکرین حدیث کہتے ہیں نا کہ سنسار کرنے کی سزا کہاں ہے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زانی کے لیے پتھر ہے یعنی سنسار کرنا. تو جو اصول نافذ ہوگا کہ شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کا ہوگا، جس کے گھر پیدا ہوا ہے، یعنی جس سے شادی ہوئی تھی اسی کا بچہ مانا جائے گا. تو یہ جو لڑکا تھا انہی کو دے دیا گیا، لیکن اس بچے میں کسی اور کی یا اس لڑکے میں کسی اور کی شباہت تھی. اس کا مطلب جو سیکنڈ پرسن نے دعویٰ کیا تھا، یعنی سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے، وہ صحیح بات تھی. لیکن رسول اکرم نے پھر اسی بنا پر فرمایا تھا کہ تم سودا رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارا وہ اصلی بھانجا نہیں ہوا، یعنی بھائی کا بیٹا، اس لیے تم اس سے پردہ کرنا. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال یہاں پر کیوں لائے ہیں امام بخاری یہ حدیث، وصیت کے لیے لائے ہیں کہ وصی جو یعنی سعد جو اپنے بھائی کے وصی تھے ان کا اس کا دعویٰ کیا. اس بچے کا نام عبد الرحمن تھا، حالانکہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس زمان کا بیٹا ہے تو سودا کا بھائی ہوا، مگر چونکہ اس کی صورت عتبہ سے ملتی تھی اس لیے احتیاطاً سودا رضی اللہ عنہ کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا. اگر مریض اپنے سر سے کوئی صاف اشارہ کرے تو اس پر حکم دیا جائے گا. ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے اور قتادہ سے ان سے انس رضی اللہ عنہ کہ ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا. لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سر اس طرح کس نے کیا ہے، کیا فلاں شخص نے کیا، فلاں نے کیا، آخر یہودی کا بھی نام لیا گیا جس نے اس کا سر کچل دیا تھا. تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا. پھر وہ یہودی بلائے گئے اور آخر اس نے بھی اقرار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی پتھر سے سر کچل دیا گیا. یعنی ایکچولی یہاں پر بیان یہ بتانا مقصود ہے اس بیان سے، ایک منٹ، کہ مرتے وقت اگر کوئی سر کے اشارے سے کسی ہاں میں جواب دے تو وہ بھی ایک وصیت یا ایک شہادت کی بنا پر اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ مرتے وقت انسان وصیت ہی کرتا ہے. تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کا اشارہ کیا تھا تو اس کی شہادت کا قبول کی گئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور قصاص کا حکم دیا گیا. لیکن یہودی نے بھی اقبال جرم کیا تھا، لہٰذا اس کو بھی उसी तरह कसास लिया गया उससे। तो मरते वक्त इसलिए आप देखें कि जो लोग करीब खड़े होते हैं तो ऐसे लोग होना चाहिए करीब में जो कि समझदार और बाशऊर हों, या कलमे की तलकीन करने वाले लोग हों जो मरते वक्त वहाँ साथ में खड़े हों, जो खैर का मामला करें। जैसे आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे कि किसके घर पर आप रहें, आपका आखिरी वक्त आप कहाँ गुजारना चाहते थे रसूल अकरम, और कहाँ गुजारा था आखिरी वक्त आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर, क्या हिकमत थी इसमें कोई बता सकता है क्या हिकमत थी? वेरी गुड, उनकी उनका हाफिजा, उनकी याद दहानी, यानी उनकी जो याददाश्त थी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, इस बिना पर रसूल अकरम वहाँ रहना चाहते थे। आप देखें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक एक वाक़या कितने अच्छे से याद रखा, कितनी ज़हीन थी माशाल्लाह, कितनी दूरअंदेश थी और कितनी जल्दी बात को समझ लेने वाली थी कि जब रसूल अकरम ने देखा अब्दुलरहमान वहाँ खड़े हैं और वो मिसवाक कर रहे हैं तो उनकी आँख देखी वो उठी हुई है, तो कहा कि या रसूल के आप भी मिसवाक करना चाहते हैं, तो कहा कि उन्होंने आँख के इशारे से कहा कि हाँ, फिर उन्होंने मिसवाक उनको दी। लेकिन आप देखिए मिसवाक ऐसे नहीं दे दी क्योंकि बीमार थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसवाक को अपने दांतों से पहले चबाया, उसको नरम किया, फिर मिसवाक दी, सुभानअल्लाह। और वरना लोग हो सकता कुछ भी बातें कह देते कि आपने ये लिखवाया था, आपने ये वसीयत की थी, आपने वो वसीयत की थी। तो इसी बिना पर अल्लाह के रसूल ने वो हुजरा चुना और आयशा रज़ी के हुजरे में आप रहे। उनकी याददाश्त की वजह से तो जो मरते वक्त इंसान के पास ऐसे लोग हों जो सही लोग हों ताकि सही बात लोगों को बता सकें। वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं, हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने, यूसुफ फरियाबी ने बयान किया, वरक़ा से उन्होंने इब्ने अबी नजीह से, उनसे अता ने और उनसे इब्ने अब्बास ने कि शुरू इस्लाम में मीरास का माल औलाद को मिलता था और वालिदैन के लिए वसीयत ज़रूरी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह चाहा उस हुक्म को मनसूख कर दिया, फिर लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर करार दिया और वालिदैन में से हर एक का छठा हिस्सा और बीवी का औलाद की मौजूदगी में आठवां हिस्सा और औलाद के ना होने की सूरत में चौथा हिस्सा करार दिया। इसी तरह शौहर का औलाद ना होने की सूरत में आधा और औलाद होने की सूरत में चौथा हिस्सा करार दिया। अब इमाम बुखारी को अपने हिसाब से यह हदीस नहीं मिल सकी, जबकि यह एक और हदीस दूसरी रिवायत में मौजूद है, लेकिन उसकी सनद में चूँकि कलाम है तो लिहाजा इमाम बुखारी उस हदीस को यहाँ नहीं ला सके, तो उन्होंने क़ुरान की आयतें ये आयतों के हिसाब से ये हिस्से बता दिए जो इब्ने अब्बास ने उसको एक्सप्लेन किया था। मौत के वक्त सदका करना, हमसे मोहम्मद बिन अल्लाह ने बयान किया, हमसे अबू उसामा ने बयान किया, सुफियान सौरी से वो अम्मारा से, उनसे अबू ज़ुर्रा ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह कौन सा सदका अफजल है? फरमाया कि सदका तंदुरुस्ती की हालत में कर के तुझको उस माल को बाकी रखने की ख्वाहिश भी हो जिससे कुछ सरमाया जमा हो जाने की तुम्हें उम्मीद हो और उसे खर्च करने की सूरत में मोहताजी का डर हो और उसमें ताखिर ना करके जब रूह हलक तक पहुँच जाए तो कहने बैठ जा कि इतना माल फलां के लिए और इतना फलां के लिए, ये फलाने को इतना देना, अब तो फलाने का हो ही गया, यानी तू तो दुनिया से चला। कितनी कितनी वाज़ेह और कितनी एक्यूरेट हदीस है इस बात को समझने के लिए कि सदका कब करना चाहिए, यानी नफिल सदका की बात यहाँ पर आ रही है कि जब इंसान को उसकी ज़रूरत भी रहे और दे देने से मोहताजी का अंदेशा भी हो और माल यानी उसकी हालत भी अच्छी नहीं, वो सेहत आफ़ियत में हो, तंदुरुस्ती की हालत में हो। वरना तो क्या होता है जब इंसान बिस्तर पर पड़ा होता है और आखिरी वक्त उसका होता है तो उस वक्त फिर वो क्या कहते हैं कि अच्छा इसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, क्योंकि अब तो तुम मरने ही वाले हो तो माल तो हो ही जाएगा दूसरों का। असल तो कब देना चाहिए था? जब तुम्हें ख़ुद उसकी ज़रूरत थी या जब तुम खुद तंदुरुस्त थे और उस वक्त तुम माल देते और तुम्हें खुद भी मोहताजी का डर था, तो ऐसा सदका ज़्यादा अफजल है। तो हमारे लिए क्या सबक है इसमें आप बताइए, मेरे और आपके लिए? जमा कर करके रखेंगे या अल्लाह के रास्ते में देते चले जाएंगे? क्या चीज़ काम में आएगी आप बताइए आखरत में? ये जो आज माल इंसान इतना समेट समेट कर रखता है ना, आप देखें कितना, यानी कोई हकीकत नहीं इंसान की। कल भी मैंने जिक्र किया था, आप लोग जानते होंगे बहुत बड़े एक स्कॉलर जिन्होंने अलमगरब इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन्होंने दीन को इतना आम किया अल्हम्दुलिल्लाह और आसान तरीके से, नहीं पहले तो एक कॉन्सेप्ट था कि बस बड़े आलिम ही बनना चाहिए, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस्लाम की तालीम को आम किया वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि एक मुसलमान सही मुसलमान बन जाए बस। अब देखिए कह रहे थे 73 या 74 की उनकी शायद डेट ऑफ बर्थ थी, कितना कितने एज के होंगे, 46 के। तो और अचानक डेथ हुई, कोई बीमारी नहीं, कोई एक भी बीमारी नहीं थी उनको, आप बताएं। तो इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा, लेकिन कितना अच्छा काम करके इतनी यंग एज में, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका। जी बिल्कुल, यासर कादी ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया उनके बारे में। तो बहरहाल इसी से फिर हमें पता चलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो यानी जो भी काम करने कल पर उठाकर ना रखे, या नेक काम को डिले ना करता जाए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपना माल जितना हो सके मुस्तहिक लोगों को, मोहताजों को देता जाए। और आप देखिए, आपको अपने रिश्तेदारों में ही ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वाकई में मुस्तहिक हैं, तो उनकी हेल्प करें। और जितने भी नेक काम हो सकते हो हम करते जाएँ, कोई ऐसा काम कर जाएँ जो हमारे लिए सदक़े जारिया बने। कितनी अच्छी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और आप देखिए, जब रसूल अकरम के एक बार घर में तशरीफ़ लाए थे और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछे कि अच्छा कुछ है, यानी जो कुछ बकरी ज़बह की गई थी या कुछ, तो कुछ बचा है क्या? तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कहा, एक शाना बचा है बस, बाकी सब तकसीम कर दिया है। तो कहा कि सारा कुछ बच गया, बस ये शाना इस्तेमाल हुआ, बकरी का जो शाना है। सुभान अल्लाह, ने कितने अच्छे से आपने समझाया इस बात को कि जो अल्लाह की राह में हम दे देते हैं वो बच जाता है, जमा हो जाता है, और जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ हो जाता है, समझे। तो आगे आइए, एक ये हदीस देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अल्लाह ताला का सूरह निसा में फरमाना कि वसीयत और कर्जे की अदायगी के बाद हिस्से बटेंगे, और मनकूल है कि काजी शुरह और उमर बिन अब्दुल अजीज और ताउस और अता और अब्दुलरहमान बिन उज़ैना, इन लोगों ने बीमारी में कर्ज का इकरार दुरुस्त रखा है। काजी शुरह जानते हैं आप कौन है? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन रसूलुल्लाह से आकर मिल ना सके थे। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इनको मदीना बुलाया गया और फिर इनको काजी मुकर्रर किया गया, और बहुत ही मशहूर इनके फैसले होते थे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बहुत अच्छा फैसला करते थे। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तो आप जानते होंगे, जिनको खलीफा सानी उमर सानी कहा जाता है, जिन्होंने खिलाफत को ज़िंदा किया था। तो ये लोग क्या कहते हैं कि बीमारी में कर्ज़ का इकरार दुरुस्त रखा है, यानी अगर कोई कर्ज़ का इकरार करते कि हमने फ़लाँ से कर्ज़ लिया था, तो ये बात दुरुस्त मानी जाएगी। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सबसे ज़्यादा आदमी को उस वक्त सच्चा समझना चाहिए जब दुनिया में उसका आखिरी दिन और आखिरी वक्त ये आखिरत में पहला दिन हो। और इब्राहिम नखई और हकम बिन उतबा ने कहा कि अगर बीमार वारिस से यूँ कहे कि मेरा उस पर कुछ कर्ज़ा नहीं, तो ये अबरा सही होगा। और राफ़ी बिन खुदैज साहबी ने वसीयत की कि उनकी बीवी फ़िज़ारिये के दरवाज़े में जो माल बंद है वो ना खोला जाए। और हसन बसरी ने कहा कि अगर कोई मरते वक्त अपने ग़ुलाम से कहे कि मैं तुझको आज़ाद कर चुका, तो जायज़ है। और शाबी ने कहा कि अगर औरत मरते वक्त यूँ कहे कि मेरा शौहर मुझको मेहर दे चुका है और मैं ले चुकी हूँ, तो जायज़ होगा। और बाज़ लोग कहते हैं कि बीमार का इकरार किसी वारिस के लिए दूसरे वारिसों की बदगुमानी की वजह से सही ना होगा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। फिर यही लोग कहते हैं कि अमानत और बिदात और मुजारबत का अगर बीमार इकरार करे तो सही है। हालांकि रसूल अकरम ने फरमाया, तुम बदगुमानी से बचे रहो, बदगुमानी बड़ा झूठ है। और मुसलमान दूसरे वारिसों का हक मार लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की निशानी यह है कि अमानत में खयानत करे। और अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, अल्लाह ताला तुमको ये हुक्म देता है कि जिसकी अमानत है उसको पहुँचा दो। इसमें वारिस या गैर वारिस की कोई खसूसियत नहीं है। इसी मजमून में अब्दुल्ला बिन उमर ने उमर से मरफू हदीस मरवी है। यहाँ बताना क्या मकसद है कि अगर एक इंसान बीमार है और आखिरी स्टेज पर है, अगर उसका दिमाग दुरुस्त है तो उसकी जो भी बात है वो सही मानी जाएगी, उसको वसीयत समझा जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, यानी बात समझ में आई। और कर्जे की अदायगी के बाद हिस्से बटेंगे, जो कुरान की आयत है। तो जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो उसके बाद जो तकसीम होगी माल की, चार चीज़ें हों, ये बात हमेशा ज़ुबानी याद रखें आप, कि जब इंसान मर जाता है तो किस लिहाज से उसके माल की तकसीम की जाएगी। सबसे पहले उसी माल से कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा, दूसरा कर्ज अदा किया जाएगा, और कर्ज़ में मेहर भी आता है, ठीक है, ये बात याद रखें। दूसरा कर्ज़ अदा किया जाएगा, तीसरा वसीयत पूरी की जाएगी, और फिर चौथे नंबर पर विरासत की तकसीम होगी। और वसीयत वो वसीयत मानी जाएगी जो कि सही वसीयत होगी। अगर वसीयत में किसी मरने वाले ने गलत वसीयत की थी, या किसी वारिस को उसमें उस हक तलफी की गई हो, तो उस वसीयत को माना नहीं जाएगा। اور اگر قرض میں ہی پورا مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر وصیت اور وراثت کوئی تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں، قرض میں مال پورا ختم ہو گیا۔ تو کس حساب سے ترتیب ہوئی؟ پہلا کیا ہے؟ کفن دفن کا انتظام۔ دوسرا کیا ہے؟ قرض۔ تیسرا وصیت۔ چوتھا وراثت۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب آپ یاد رکھیں۔ لیکن آپ دیکھیں سب سے بیسٹ کیا ہے، جیسے ابھی ایک سوال آیا تھا ہمارے کوشچن آنسر کے گروپ میں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے والد پر قرض ہے، کس سے لیا تھا انہوں نے قرض، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ قرض لیا گیا تھا، تب ہم کیا کریں؟ تو آپ دیکھیں جو اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کتنا اچھا ہے کہ قرض لیتے یا دیتے وقت گواہ بنا لیا کرو کسی کو، یا قرض کا جو لین دین ہو وہ لکھا پڑھی کی صورت میں ہونا چاہیے، یعنی ضرور لکھنا چاہیے، اور لکھنے سے کتنا اچھا ہوتا ہے، آپ دیکھیں یاد بھی رہتی ہے کہ کس کو دیا تھا، کتنا دیا تھا، کب لیا تھا، کب دیا تھا، اور ساری باتیں کلیئر رہتی ہیں، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا پھر۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریض کا جو اقرار ہے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے بالکل، مریض اگر کہہ رہا ہے تو اس پر یقین کیا جائے گا جب تک کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بے ہوشی میں چلا جائے، اور ویسے بھی کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اس کو خیانت میں یعنی لیا جائے گا۔ تو اس آیت سے نکلا کہ قرض بھی دوسرے کی گوئے امانت ہے، خواہ وہ وارث ہو یا نہ ہو، بس وارث کے لیے اقرار صحیح ہوگا، یعنی جو وارث ہوگا وہ کیا کرے گا پھر، وہ قرض کی ادائیگی کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اچھا کہ کوئی قرض کا آ کر دعویٰ کرے کہ بھئی آپ کے والد نے ہم سے اتنا قرض دیا تھا، اور اب وارث کو وہ بات غلط لگ رہی ہو اور وارث چاہتا ہے کہ پورا مال میں ہی لے لوں، کیوں میں قرض ادا کروں، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ اور دوسرے کا حق نہ مارا جائے، یعنی شرعی امانت اور قرض دیکھا جائے تو امانت میں ہی داخل ہے۔ اور یہاں پر اس اصل میں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دلیل کے طور پر یہاں پر بات پیش کی ہے، جیسے عثمان بن طلحہ کو رسول اکرم نے کعبۃ اللہ کی چابی دی تھی اور کہا تھا کہ کوئی ظالم ہی تم سے یہ چابی چھینے گا۔ اس کنجی کو جب عباس صدی اللہ عنہ نے مانگا اس وقت یہ آیت اتری، آپ نے وہ کنجی پھر انہیں کو دے دی جو آج تک ان کے خاندان میں چلی آتی ہے، یہی وہ خاندان ہے جو آج تک کعبۃ اللہ کی چابی کا محافظ چلا آ رہا ہے، اسلامی دور میں بھی اسی خاندان کو اس خدمت پر رکھا گیا، اور آج ابھی حکومت نے بھی انہی کے پاس وہ چابی دے رکھی ہے، کوئی بھی وہ چابی کو لیتا نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم نے کھلم کھلا کہا تھا کہ جو ظالم ہوگا وہی تم سے یہ چابی حاصل کرے گا۔ تو اتنے سیاسی انقلاب آئے حجاز میں لیکن کسی دور میں بھی فرق نہیں آیا، یعنی انہی کے پاس سے وہ چابی کا موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر امام بخاری نے اس سے نکالا کہ دین یعنی قرض کا ادا کرنا وصیت پر مقدم ہے، یعنی پہلے قرض ادا کیا جائے گا بعد میں وصیت پوری کی جائے گی، اس لیے کہ وصیت صدقے کے مثل ہے اور قرض ایک طرح سے کسی پر یعنی ایک بوجھ ہوتا ہے، جب تک قرض نہیں اترے گا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی روح بھی معلق رہتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے مرنے والے کی۔ ہم سے سلیمان بن داؤد الربی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ جو آخر وقت میں مرنے والا کوئی وصیت کر جائے تو اس کو پورا کیا جائے، ورنہ اس میں خیانت ہو جائے گی۔ ہاں الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو، اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کر جائے مریض یا مرنے والا تو پھر نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ وہ کوئی بات کہتے تو اس پر یقین کیا جائے گا اور اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اور وصیت بعد میں ہے، پہلے قرض ہے۔ تو پہلے کفن دفن کا انتظام، پھر قرض، پھر وصیت، پھر وراثت۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ بتائیے کہ آپ لوگ کیا سمجھے اور کیا نہیں سمجھے، تھوڑا سا پہلے ڈسکشن کریے اس کے بعد پھر سوال جواب کریں گے۔ کہنا رہ گئی تھی کہ علم وراثت کو علم الفرائض کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے پہلے میری امت سے جو علم نکلے گا یا جس کو مس کر دیا جائے گا وہ علم الفرائض ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں کہ علم الفروض یعنی فرض، فرائض کا علم، اور نصف علم کہا گیا اس کو، یعنی وراثت کے علم کو نصف علم، یعنی باقی ہاف پورا علم ہے اور ہاف علم وراثت کا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری امت سے، ہم مسلمانوں سے سب سے پہلے وراثت کا علم ہی ختم ہو گیا، کسی کو کچھ بھی نہیں معلومات اس کے بارے میں۔